الصلاه والسلام. قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان كنتم صادقين. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باذن الله. مولاي صل وسلم دائما وابدا على حبيبك من زالت به الرسول. یہ قصص ہے اس میں بارے میں بات چل رہی ہے یہود کی اور ان کی طرف سے جو اعتراضات کیے جاتے تھے اور اس میں وہ مثالیں دیتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تو اس طرح سے کتاب اتری تھی، آپ تو دور پر تشریف لے گئے اور بیک وقت ایک لکھی کتاب لے آئے، یا اور مختلف ہیلے بہانے، تو یہ کیسی کتاب ہے کہ کبھی آپ ایک آیت سناتے ہیں کبھی آدھی آیت سناتے ہیں. اس سے پہلی آیت میں وہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بیک وقت لے آئے تھے تو تم نے کب مان کر دیا تھا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو تم نے نہیں کہا تھا کہ یہ بھی تو جادوگر ہی ہیں؟ ان پر کیا یہ لوگ ایمان لے آئے تھے؟ پھر اگر قرآن بھی دفعتاً نازل ہو جاتا یا اسے اللہ کریم نے اپنی حکمت کے تحت بتدریج نازل فرمایا تو اس میں نہ ماننے کی کوشش ہے. پھر فرمایا ان سے کہ یہ کہ آپ تورات کو بھی رہنے دیں، قرآن حکیم کو بھی رہنے دیں، اگر آپ سے ممکن ہے تم لوگ اگر کر سکتے ہو تو تم اللہ کی طرف سے کوئی کتاب لے آؤ، اسے مان لے. قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، اگر تمہیں قرآن حکیم پہ اعتبار نہیں آ رہا، اگر تم نے تورات کو نہیں مانا تو تم یہ کرو کہ اللہ کی طرف سے کتاب ہدایت کی لے آؤ جو ان دونوں سے بہتر ہو، چونکہ تمہیں اپنی سمجھ پر بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہے اپنے تجربے پر، اپنے علوم پر اور اپنی فضیلت کا دعویٰ ہے، تو پھر تم کچھ کر کے دکھاؤ. اور اگر یہ ممکن نہیں ہے، اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر جو کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو احکام اس کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، انہیں کیوں چھوڑ دیا جائے؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، کیونکہ ہر انسان کا یہ دعویٰ بنیادی طور پر موجود ہے کہ میں حق پسند ہوں، میں بھلائی کی تلاش میں ہوں، میں نیک رستہ اپنانا چاہتا ہوں، یہ سب کہتے ہیں، لیکن اس رستے پہ مجھے یہ اعتراض ہے، آپ کے اس طریقے پر مجھے یہ اعتراض ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح کے اعتراضات فکرتار پہ کیے جاتے ہیں. اس طرح سے کیوں کرتے ہیں، اس طرح بیٹھتے کیوں ہیں، اس طرح اٹھتے کیوں ہیں؟ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ رب جلیل نے بار بار اپنے ذاتی نام کی تکرار کا حکم دیا. اب یہ حکم دے کر نہ اس نے کوئی وقت کی پابندی لگائی ہے کہ فلاں وقت کرو، نہ اس نے تعداد کی قید لگائی ہے نہ اس نے کوئی صورت معین کی. ہم تک ہمارے بزرگوں سے ہمارے متقدمین سے سلف صالحین سے ذکر کرنے کا ایک طریقہ پہنچا, الحمدللہ ہم نے اپنا لیا. اب جسے اعتراض ہے وہ اس سے کوئی بہتر طریقہ پیش کر رہے. حق تو یہ ہے کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے بہتر طریقہ پیش کر دے جس میں اس سے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں ایک ہی قید رہے گی کہ جب اس کی تعداد معین نہیں ہے, اوقات معین نہیں ہے, ایک خاص طریقہ معین نہیں ہے, تو پھر ایک ہی قید رہ جائے گی باقی کہ آپ کوئی بھی ایسا طریقہ نہ اپنائیں جو حدود شرعی سے متجاوز کرتا ہو. تو پھر دو پہلو قابل گرفت رہ گئے. ایک تو یہ کہ آپ اس طرح سے جب ذکر کرتے ہیں تو شریعت کے فلاں حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے. آپ بیٹھ کر کرتے ہیں یا آپ دل کی دھڑکن کو اللہ اللہ پہ لگاتے ہیں یا آپ توجہ دیتے ہیں یا آپ کھڑے ہو کر کرتے ہیں, زبان سے کرتے ہیں, دل سے کرتے ہیں, تو بھئی اس پر اللہ قریب نے جب پابندی نہیں لگائی, ایک طریقہ معین نہیں کہ ایک شخص بیٹھ کر زبان سے ذکر کرتا ہے تو ہم اسے منع تو نہیں کرتے. ایک شخص چلتے پھرتے اللہ اللہ کرتا ہے تو میں اور آپ اسے روک نہیں سکتے. ایک شخص بازار میں بیٹھا ہے اور اللہ اللہ بھی کر رہا ہے تو ہمیں روکنے کا حق حاصل نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کریم نے ذکر کی بہت زیادہ تاکید فرمائی. اب اسے چھوڑ دینے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے, نہ کرنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. تو پھر حق یہ ہے کہ جسے یہ طریقہ پسند نہیں ہے وہ اس سے بہتر طریقہ پیش کر دے جو اپنے نتائج کے اعتبار سے بھی زیادہ مفید ہو. اور اللہ کریم فرماتے ہیں صداقت کی دلیل یہی ہے. جس طرح یہود نے کبھی نزول قرآن پر اعتراض کیا, کبھی قرآن کی عبارات پر اور اس کے متن پر اعتراض کیا, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان سے فرما دیجئے کہ بھئی جب تورات نازل ہوئی تھی تب بھی تم نے مان کر تو نہیں دیا, لیکن چلو تورات کو بھی رہنے دو, قرآن حکیم کو بھی ایک طرف رکھو, اور تم اللہ کی طرف سے کوئی چیز پیش کرو. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو, نیکی کے متلاشی ہو, بھلائی تلاش کرنا چاہتے ہو, تو پھر یہ کام تم کر دکھاؤ اور سب مل کر اس کو مان لیتے ہیں. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے معترضین سے کہ چلو ہم اپنا طریقہ ذکر چھوڑ دیتے ہیں, اس سے بہتر تم بتا دو اس طرح شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو, تم خود ہی دامن ہو, تو جو لوگ کام کر رہے ہیں انہیں کیوں روک. میں فلم یستجیبوا لک فاعلم انما یتبعون اہواہم. اور اے میرے حبیب, اگر یہ آپ کی بات پر لبیک نہ کہہ سکیں, یہ ایسا نہ کر سکیں, یہ کوئی کتاب نہ لا سکیں, تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں, خود عمل سے بھاگنا چاہتے ہیں, خود اطاعت الہی کرنا نہیں چاہتے, اور اس کا جواز پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں, دوسروں کو بھی اس کام کرنے سے روکتے ہیں. یہ انسانی مزاج ہوتا ہے. تو بہت ہی بڑے حوصلے اور بڑے ہمت والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں, ورنہ جتنا جتنا آدمی اندر سے کمزور ہوتا جائے گا باہر سے اتنا زیادہ چلانا شروع کر وہ اپنی کمزوری کو چھا چھپانے کی کوشش کرے گا اس پردے میں کہ وہ چاہے گا سارے لوگ میری ہی روش اپنا لیں تاکہ میرا عیب جو ہے وہ عیب نہ رہے, ایک عادت انسانی بن جائے. اس کے لیے مختلف ہیلے, مختلف بہانے. آپ اندازہ فرما لیجئے کہ جو لوگ ذکر اذکار سے روکتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں, وہ خود کبھی ذکر کرتے یا کبھی انہوں نے اس موضوع پہ مطالعہ کیا ہے, کبھی انہوں نے زندگی کا کوئی حصہ اس کام پر لگایا ہے, اور جب اس موضوع کو ہی نہیں دیکھا تو جن لوگوں کی نسلن بعد نسلن عمریں کھپ گئیں, خاندان کھپ گئے, اور جنہوں نے عہد نبوی سے لے کر آج تک اس تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیا, ان سے الجھنے کا کیا فائدہ؟ اور فرمایا جب تم بہتر شے پیش نہیں کر سکتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات سے پیچھے لگے ہوئے ہو, اور جو بھی شخص ہدایت الہیہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کی پیروی شروع کر دیتا ہے اس سے بڑا گمراہ کوئی دوسرا نہیں. انسان کی گمراہی کے لیے بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو چھوڑ دے اور جو جی میں آئے وہ کرتا ہے. یہ یہود جو تھے یہ بھی اہل کتاب تھے اور اولی العزم رسول کی امت تھے, ان کے پاس اللہ کے احکام تھے. تو پھر یہ لفظ یہود جو ہے یا یہودی قوم جو ہے من حیث القوم, یہ ذلت کا نشان یا برائی کا ایک سمبل کیوں بن؟ اب تو آج ان کی دنیا میں ایک ریاست بھی قائم ہے, اس کے باوجود یہودی کا نام آئے اس کے ساتھ ایک ذلت کا تصور موجود ہوتا ہے. حالانکہ یہ عہد موسوی سے مسلمان تھے, ان پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی, اللہ کریم نے بے شمار انعامات ان پر کیے تھے, فرعون جیسی طاقت کو تباہ کر دیا, دریاؤں سمندروں کو پھاڑ کر انہیں رستے بنا دیے, آسمانوں سے ان کے لیے کھانے اترے اور بے شمار نعمتیں انہیں عطا فرمائی. تو پھر اتنی جس قوم کے ساتھ نوازشات تھیں وہ اس قدر کیوں گر گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے احکام الہی کو زبانی کہتے تھے, ہم مانتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے, زبان سے کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے, لیکن عمل اپنی خواہشات پر. نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ اپنی خواہشات کے مطابق انہوں نے کتاب الہی میں بھی تبدیلیاں کرتے کرتے اسے سارا مسخ کر دیا. اب ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ جب ہم کچھ کرنے جاتے ہیں تو پھر اس طرح سے کرتے ہیں جس طرح اپنی خواہش, اور جب دعوے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے, حدیث سے رسول جو ہے وہ بھی الہی ہے, ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صرف خادم ہیں بلکہ ہر ایک کو دعوے عشق ہے. خادم ہونا یا غلام ہونا ایک اور بات ہے, اور مبتلا عشق ہونا ایک اور بات ہے, اس میں تو آدمی کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. غلام کی حیثیت ہوتی ہے ایک, اس کے حقوق ہوتے ہیں, اس کی اجرت ہوتی ہے, اس کے کام کی حدود ہوتی ہے, لیکن جسے دعوی عشق ہو اسے تو مطالبے کا حق بھی نہیں رہتا کہ وہ کوئی اجرت طلب کرے, اسے تو یہ حق بھی نہیں رہتا کہ کس وقت کیا کام کرنے کا کہا گیا. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس دعوے میں پیچھے ہو, کوئی بھی یہ نہ کہتا ہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, صرف کہتے نہیں, ہم دیکھیں آدھی رات کو لاؤڈ سپیکروں پہ اٹھ کے اپنے عشق کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عاشق ہیں نبی کے, لیکن میدان عمل میں ہم جاتے ہیں تو یوں پتا چلتا ہے جیسے ہمارا کسی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں, ہم تو اپنی مرضی کے مالک ہیں, جو چاہے کریں. کاروبار میں، تجارت میں، معاملات میں، تعلقات میں، وہاں ہر ایک رسی توڑا لیتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ وہ جرم ہے جسے کر کے یہود رسوا ہوئے، پہلی قومیں گمراہ ہوئے. اگر قرآن حکیم میں تعریف نہیں ہو رہی تو یہ کمال ہمارا نہیں، یہ کمال اللہ کی حفاظت کا ہے جس نے یہ ذمہ لے لیا تھا کہ اسے میں نے نازل فرمایا ہے، اس کی میں حفاظت بھی کروں. اگر یہ حفاظت الہیہ نہ ہوتی تو ہمارا جو کردار ہے یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ پہلی قوموں کی طرح ہم نے بھی اس میں بے شمار تبدیلیاں کر دی. جس طرح ہم اپنی زبان میں جب اس کا مفہوم یا ترجمہ بیان کرنے لگتے ہیں تو جو اپنے جی کو بھاتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں، لغات کا سہارا لیتے ہیں، عربی محاورے کا سہارا لیتے ہیں، ادھر سے کھینچتے ہیں، ادھر سے کھینچتے. اب دیکھیں جتنے گمراہ فرقے بھی ہیں وہ سارے قرآن ہی کی آیات کوٹ کر. آپ کسی مکتب فکر کو دیکھیں قرآن کی آیات کوٹ کرے گا. تو اس کا ایک حل بھی ہے بڑا سادہ سا، کہ قرآن نازل ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن اللہ کا ذاتی کلام. کلام کو سننے کے لیے متکلم کا ایک معیار ہوتا ہے، اس معیار پر جو پورا اترتا ہے وہی اس کلام کو سن پاتا ہے، اور اللہ کے کلام کو براہ راست وصول کرنے کا معیار ہے نبوت. جب وہی نازل ہوتی ہے تو بجز نبی کوئی دوسرا سن نہیں سکتا. اسی لیے آپ کو پوری دنیا میں کوئی دوسرا گواہ نہیں ملے گا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو میں بھی سن رہا تھا، حضور بھی سن رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا، کوئی گواہ نہیں. کیونکہ نہ کوئی آپ کی بعثت کے بعد دوسرا نبی ہے جو اس وقت موجود ہوتا، اور نہ کوئی سن. اب جس کلام کی عظمت یہ ہے کہ اسے سننے کے لیے معیار یہ ہے کہ سننے والا معصوم عن الخطا ہو، نبی ہو، صرف نیک نہیں. ایک شخص ساری زندگی رائی برابر خطا نہ کرے تو کیا وہ وہی الہی سن لے گا؟ وہ یہ استعداد نہیں پا سکتا. اگر اس میں خطا کا امکان ہی نہ رہے، وہ معصوم عن الخطا ہو جائے، اس سطح سے اوپر چلا جائے کہ وہاں کوئی امکان ہی نہ رہے غلطی کا، تب اس تقدس میں وہ استعداد ہے کہ وہ اللہ کی بات سنے. جب یہ بات اتنی بلندی پہ کھڑے ہو کر سنی جا سکتی ہے تو اسے سمجھنا بھی اسی کا منصب ہے جو سنتا. اگر ہر کوئی اپنی پسند سے اس کے معنی اخذ کر سکتا تو عرب میں جو بڑے بڑے زباندان لوگ تھے وہ اپنی مادری زبان میں نازل ہونے والی آیات کا مفہوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پوچھتے؟ آیت نازل ہوتی ہر کوئی سمجھ لیتا، لیکن ہر آیت کا مفہوم، اس سے کیا مراد ہے، اس پر عمل کس طرح سے کیا جائے گا، یہ ایک عام صحابی سے لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک سب نے صرف حضور سے سیکھا ہے، اپنی طرف سے کیجیے. تو کیا آج کسی میں یہ استعداد پیدا ہو گئی ہے کہ وہ خود اپنی پسند سے لغت کی مدد سے اور مختلف محاوروں کی مدد سے یا مختلف ادبی کتابوں کی مدد سے یا مختلف اسالیب بیان کی مدد سے کوئی معنی معین کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم سب اپنی اختراع چھوڑ کر ان معانی کو تلاش کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا؟ اگر ایسا کریں تو کوئی جھگڑا ہی نہ رہے، اختلاف ہی ختم. اور حق بھی یہی ہے، لیکن یہ تب ممکن ہے جب ہم میدان عمل میں اپنے آپ کو اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت میں دے دیں. جب عملی زندگی میں ہمیں اپنی پسند کو اپنانا ہے تو پھر ہم اس طرف کیسے آئیں گے؟ یہی حال یہود کا تھا. فرمایا فعلم انما یتبعون آواءهم، آپ جان لیجئے کہ یہ محض اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں، ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اور جو بھی اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے لگتا ہے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہوتا، اور پھر احکام الہیہ کو عمدن چھوڑ دینے کی سزا بہت بھاری ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ایسے ظالموں کو بعض اوقات ہدایت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا کہ اتنا بڑا جرم ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ صدیوں سے خاندان مسلمان چلے آ رہے ہیں، مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوتے ہیں لوگ، مسلمان ماں کی گود میں پلسے بڑھتے ہیں، مسلمان معاشرے میں بڑھتے ہیں، اور ان کا خاتمہ اسلام پر نہیں ہوتا، کسی گمراہ فرقے میں پھنس جاتے ہیں، کہیں سے انہیں شیطان اٹھک لیتا ہے، کوئی نئی گمراہی ایجاد کر دیتے ہیں. آخر کیوں؟ یہ اسی جرم کی سزا ہے کہ جب احکام الہیہ کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو اہمیت دی جائے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے. اللہ کریم توبہ کی توفیق دے دے تو آدمی بچ سکتا ہے، ورنہ اگر واپس نہ آئے تو اسے اصطلاح مفضی الی الکفر کہتے ہیں، یعنی کفر کی طرف لے جانے والی چیز. اور عافیت اسی میں ہے کہ اپنی پسند سے آدمی، کسی کے دباؤ سے نہیں، کسی کے ڈر اور خوف سے نہیں، اپنی پسند سے تنہائی میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے اپنی خواہشات پہ چلنا ہے یا اللہ کے احکام، اپنی منوانا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلنا. اس میں بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ جو شخص بھی تہے دل سے یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کریم اس کا ذمہ لے لیتے ہیں، ہدایت دینے کا بھی، ہدایت پر چلنے کی توفیق دینے کا بھی، اور نیک انجام کر. یعنی آدمی کو صرف فیصلہ کرنا ہے. ہم صدیوں عمر گزار دیتے ہیں، برسوں بیت جاتے ہیں، ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے، اسی گو مگو میں عمر ضائع ہوتی رہتی ہے، کریں گے نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. اس میں عمر بیت جاتی ہے. حق یہ ہے کہ آدمی کو پہلی فرصت میں یہ طے کر لینا چاہیے، چونکہ یہ صورتحال کبھی قبول نہیں ہوگی کہ دعویٰ اسلام کا ہو اور عمل کفر پر ہو، یہ اچھی صورتحال نہیں ہے. نتائج ہمیشہ عمل پہ مرتب ہوتے. ایک شخص دعویٰ کرتا رہے میں نے کھانا کھا لیا اور عملاً کھائے نہیں تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، نتائج اس پر مرتب ہوں گے جو وہ عمل کر رہا. ایک شخص ساری زندگی دعویٰ نہ کرے میں نے کھانا کھایا لیکن وقت پر کھاتا رہے تو اس کی زندگی باقی رہے، کیونکہ نتیجہ تو عمل پر مرتب ہونا ہے. اور میدان عمل میں اگر ہم نے خدا نخواستہ محض اپنے نفس کی اور محض اپنی خواہشات کی پیروی اختیار کر لی تو ہمارا دعوی اسلام بے جان ہو جائے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص بھی نہ فرشتہ بن سکتا ہے نہ نبی. بتقاضائے بشریت ہر شخص سے گناہ اور خطا کا امکان ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب تصور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں بزرگ یا صوفی یا نیک لوگ یا جنہیں ہم ولی اللہ کہتے ہیں یہ بڑے فرشتے ہوتے ہیں اور ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں. ایسی بات نہیں ہے. نبی کے بعد سب سے اعلی درجہ پوری انسانیت میں صحابیت، نیکی میں، ورع تقوی میں، قرب الہی میں. خطا تو صحابہ سے بھی ہو جاتی ہے، بتقاضائے بشریت خطا کا ہو جانا اور بات ہے، اور گناہ کو اپنا لینا اور نیکی کو چھوڑ کر گناہ میں دلچسپی لینا یہ دوسری بات. اگر خطا ہو جائے تو اس کا علاج بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں واپسی. جس کا امکان مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، دوسرے لوگوں سے بھی ہے، کہ غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن غلطی کو پیشہ بنانا جو ہے یہ درست نہیں. قرآن حکیم نے یہی فرمایا ہے لم یسروا علی ما فعلوا، اگر غلط کر بیٹھے تو اس کو اپنا رویہ نہیں بنا لیتے، اس پر اصرار نہیں کرتے بلکہ اس سے واپس آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں رب کریم سے اور اپنی بہترین کوشش اس بات میں صرف کرتے ہیں کہ احکام الہی کی اطاعت کریں اپنی خواہشات کی نہیں. اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے. واخر دعوانا